الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق بے شک کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع ان کی نمازوں میں ہوتا ہے، اللہ کے دھیان والی نماز ہوتی ہے۔ جگہ پر آ جائیں تھوڑا۔ نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہ آیا تو کب آئے گا بھائی، یہ تو بتائیے، سوچے تو صحیح۔ نماز میں بھی اگر اللہ کا دھیان نہ آیا تو کب آئے گا دھیان اللہ تعالیٰ کا؟ بادشاہ کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں تو ہر وقت بادشاہ کا دھیان رہتا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، اور نماز میں تو ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں دھیان نہ آئے تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ دھیان لگانا فرض ہے، دھیان لگنا فرض نہیں ہے۔ ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہمارا دھیان لگ جائے نماز میں۔ اگر نہیں لگتا تو ہم پر ایک ذرہ برابر گناہ نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز میں اللہ تعالی کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرنا، بس۔ دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے۔ دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے۔ دل نہیں لگتا، نہ لگے ہم لگاتے رہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو؟ دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے۔ نہیں لگتا، نہ لگے ہم پر اب گناہ نہیں، لیکن دل لگائے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس نے اللہ سے دل لگایا ہو وہ نماز میں بھی دل لگائے گا۔ ہم دل تو لگائیں اللہ تعالی سے۔ اور ایک دفعہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں مگر لطف نہیں آتا، نماز پڑھتا ہوں مگر نماز میں لطف نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف مت بنو۔ ہم کون ہیں؟ لطیف اللہ کا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا عبد اللطیف بنو، اللہ کے بندے بنو، عبد اللطف مت بنو، لطف کے بندے مت بنو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو لطف کا بندہ ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا، نماز چھوڑ دے گا، اور جو لطیف کا بندہ ہوگا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لطیف اللہ کا نام لطیف ہے، اللہ کا بندہ ہوں، لطیف کا بندہ ہوں، مجھے لطف آئے نہ آئے میرے رب کا حکم ہے، میں تو نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا عبد اللطیف بنو، عبد اللطف مت بنو۔ اور امام ربانی قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے آقا کی بات سنیے، سرور دو عالم، سرور کائنات، محبوب اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مرقات کے اندر یہ روایت موجود ہے, مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے 11 جلدوں میں عربی زبان میں. اللہ تعالی نے بہت بڑا کام لیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, اپنے وقت کے جنت المعلا میں مدفون ہے مکہ مکرمہ میں, اور اپنے وقت کے مجدد تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور تعلق ان کا ہرات سے تھا, افغانستان سے. لیکن کام اللہ نے خوب لیا, مشکات کی شرح لکھی انہوں نے. فرماتے ہیں اس نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ التی لا وسوسۃ فیہا فانہا صلاۃ الیہود والنصارى, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, وہ نماز جس میں کوئی وسوسہ ہی نہ آئے, کوئی وسوسہ ہی نہ آئے, وہ نماز یہودیوں اور نصرانیوں کی نماز ہے. تو اب کوئی اگر کسی کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو وہ خوش ہو جائے کہ میں مسلمانوں والی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ حضور سرور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نماز میں کوئی وسوسہ ہی نہ ہو وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی نماز ہے, اور ہم پڑھیں گے مسلمانوں والی نماز. ہم تو بھائی مسلمان ہیں, ہم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں. تو اس سے مت گھبرائیے کہ وسوسے آ رہے ہیں نماز میں. آپ دل لگاتے رہیے, دل نہیں لگتا نہ لگے, وسوسے آتے رہے مگر آپ لگاتے رہیے, بس ہمارے کام اتنے ہی ہیں. تو حضرت قطب العالم امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کا پوری زندگی میں نماز میں کبھی دل لگا ہی نہ ہو مگر اس نے پھر بھی نماز پڑھنی نہ چھوڑی ہو. تو فرمایا میں اس کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی, اس کی نماز اللہ کے لیے ہے, اس نے لطف کے لیے اور مزے کے لیے نماز نہیں پڑھی. بالکل دل نہیں لگا, زندگی بھر دل نہ لگتا تھا مگر نماز نہیں چھوڑی اس نے. یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سمجھ کے نماز پڑھنا. اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے تو عجیب بات فرمائی کہ بھائی دیکھو یہ رمضان شریف میں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جب سیزن ہوتا ہے رمضان شریف میں, وہ رات کو بازار کھلتے ہیں, دن میں بند رہتے ہیں بازار, رات کو کھلتے ہیں, رات بھر کھلے رہتے ہیں وہاں بازار حرم شریف میں. تو رش کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی تسبیح خرید رہا ہے, کوئی عطر خرید رہا ہے, کوئی گھڑی خرید رہا ہے, اپنے اپنے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تبرکات لے کے جاتے ہیں, ہدایا لے کے جاتے ہیں کہ ہم تحفے دیں گے, وہ سب لوگ خریدتے ہیں. ایک ٹوٹا رش ٹوٹا پڑتا ہے, بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. تو دکاندار کیا کرتے ہیں, رات کا کھانا سحری افطار کیسے کرتے ہیں اس وقت, وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لقمہ کھایا پھر وہ جی تسبیح دکھا رہے ہیں کسی کو, کسی کو جائے نماز دکھا رہے ہیں, کسی کو رومال دکھا رہے ہیں, کسی کو خوشبو دے رہے ہیں, اور دوسرے ہاتھ سے پیسے لے رہے ہیں, اور پھر جب چباتے رہے پھر لقمہ کھا لیا, پھر کام میں لگ گئے, اور اس طرح کرتے کرتے لقمہ ایک ایک کھاتے کھاتے وہ کھانا پورا کر لیتے, بیٹھ کر کھانا آرام سے دھیان کے ساتھ, جیسے ہم لوگ دسترخوان پہ جیسے عام طور پہ کھایا جاتا ہے اس طرح نصیب ہی نہیں ہوتا. بس ایک ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں, ایک ہاتھ سے مال دکھا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں, ایک ہاتھ سے مال دکھا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے, اور اسی طرح لقمہ کھاتے جا رہے ہیں, اور لقمہ کھاتے کھاتے ایک لقمہ کھایا اور پھر وہ کام کیا پھر دوسرا لقمہ, اس طرح کھانا پورا کر لیتے. یعنی بے دھیانی والا کھانا, بغیر اہتمام کے کھانا ہوا یہ, اور بے دھیانی کا کھانا ہوا, لیکن مجھے بتائیے کیا اس سے پیٹ نہیں بھرے گا, کیا اس سے توانائی نہیں بنے گی, اور کیا اس سے خون پیدا نہیں ہوگا؟ اس کھانے سے پیٹ بھی بھرے گا, توانائی بھی پیدا ہوگی, طاقت بھی آئے گی, خون بھی بنے گا. تو حضرت والا نے فرمایا دامت برکاتہم نے کہ جب بے دھیانی کا کھانا مفید ہے تو بے بیانی کی نماز بھی مفید ہے. جس طرح بے بیانی کا کھانا مفید ہے اسی طرح بے بیانی سے ذکر بھی مفید ہے. جس طرح بے بیانی کا کھانا مفید ہے اسی طرح بے بیانی کی تلاوت بھی مفید ہے. ارے بھائی ہم نے سمجھا کیا ہے, کم از کم ایک زبان تو ذکر کر رہی ہے اللہ کا پورے جسم میں. اللہ کیا ہوں میں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو یاد تو کر رہے ہیں ہمارے جسم کا ایک حصہ. اللہ کی شان سے بعید ہے اللہ, اللہ اللہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ دعا کے آخر میں اور دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے. ایک روایت میں حضرت عمر نے فرمایا دعائیں لٹکی رہتی ہیں جب تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق, جب تک کہ ان کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فین فلا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاب القطان, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ یقیناً قبول ہے. یقیناً درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. جس تجارت میں بادشاہ خود شریک ہو اس تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارے ایمان والو تم بھی درود بھیجو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ تجارت ہے جس میں خود بادشاہوں کا بادشاہ شریک ہے, اس میں نقصان کا اندیشہ ہے جس تجارت میں بادشاہ شریک ہو جائے. تو درود شریف قبول ہی قبول ہے, لہذا اس کو دعا کے شروع میں لگائیے, ایک دعا کے آخر میں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا, یہ اسی طرح ہے جیسے ٹرین کے کوئٹہ جاتے ہوئے ٹرین میں ایک آگے انجن لگتا ہے ایک پیچھے, اور وہ آگے سے کھینچ رہا ہے یہ پیچھے سے دھکیل رہا ہے اور ٹرین تیزی سے اوپر چڑھ جاتی ہے. فرمایا اسی طرح آگے درود شریف, آخر میں درود شریف, شروع میں درود شریف, بس یہ دعا سیدھی آسمان تک پہنچتی ہے. یہ انجن لگا دیا درود شریف کا آگے پیچھے. تو اللہ کی کیوں درود شریف تو قبول ہی قبول ہے, اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ صرف درود شریف کو قبول کر لیں بیچ کی دعا کو رد فرما دیں. نہیں, اللہ ایسے نہیں ہے بھائی. اللہ کی شان سے بعید ہے, جب وہ قبول کیا تو یہ بھی قبول ہے, پورا قبول. یا تو پورا ہی قبول نہیں, یا تو پورا ہی قبول نہیں, جز کی بات نہیں چلتی, ایک ٹکڑا قبول ہے دوسرا نہیں ہے. نہیں, وہ سبھی قبول ہے. تو جب ایک اللہ کی شان سے بعید ہے, ایک ٹکڑا ہمارا ذکر میں مشغول ہے ہمارے جسم کا, تو اللہ اپنی رحمت سے پورا جسم ہی ذکر میں شریک شمار فرما لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ جہانگیر کے باپ کا جو مغل بادشاہ تھا, اس کے باپ کا جب انتقال ہو گیا نا جہانگیر کے زمانے میں, ایسا ہوا کہ ایک ہندو راجا کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا, چھوٹی عمر کا تھا, مگر اس کے جو وزیر تھے راجا کے وہ بہت مخلص تھے. انہوں نے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ بادشاہ کے پاس, جہانگیر کے پاس چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہاری سلطنت اور تمہارے باپ جو راجا تھا اس کی جائیداد, اس کی جاگیر کو لوگ ہتھیا لیں, بغاوت کر دے کوئی, لہذا تم جلدی سے جہانگیر کے پاس جا کر اس سے اپنی مدد طلب کرو. اب یہ روانہ ہوا. اچھا, روانہ کرتے وقت سارے وزرا نے اس کو سکھانے کی کوشش کی, بادشاہ یوں کہے تو اس کو یوں جواب دینا, بادشاہ یوں کہے تو یوں جواب دینا, بادشاہ کے پاس ایسے جانا ہے, اس طرح جانا ہے, ایسے نہیں کرنا, بادشاہ اس کے آداب کی خلاف ورزی نہ ہو اس کے دربار کی, وہ یہ سوال کرے تو تم یوں جواب دینا, اس نے کہا یہ تو تم سکھا رہے ہو مجھے، لیکن یہ بتاؤ اگر ان میں سے کوئی سوال نہ کیا بادشاہ نے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نے جو سکھائے ہیں سوال جواب، ان میں سے کوئی سوال ہی نہیں کیا بادشاہ نے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وزرا نے کہا بھائی یہ بچہ ایسا نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خود ہی جواب دے لے گا۔ انہوں نے کہا بس اچھا تم جاؤ۔ اب وہ پہنچا بچہ، اب وہ ایسی حالت میں وہاں پہنچا کہ جہانگیر وہ تالاب میں نہا رہے تھے۔ اس نے جا کر اپنا مدعا بیان کیا، جہانگیر نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو یوں اوپر اٹھایا اور اس کو دھمکی دی کہ او بچے او لڑکے میں تجھے تالاب میں ڈبو دوں گا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ جہانگیر کو اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بجائے اس خوف زدہ ہونے کے اور ہنس رہا ہے۔ پوچھا کہ بھائی تو بجائے خوف زدہ ہونے کے اور ہنس رہا ہے، بہت بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے آپ وجہ تو پوچھ لیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں، ابھی آپ نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں اور آپ بادشاہوں کا اقبال بہت بلند ہوتا ہے۔ جو شخص جس کی بادشاہ حمایت کا یقین دلا دے اور جس کو بادشاہ اپنا بنا لے اس کو کوئی اس کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ جبکہ آپ نے جب میرے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں اور میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے اٹھا لیا ہے اور آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے تو آپ مجھے کیسے ڈبو سکتے ہیں؟ تو یہ بادشاہوں کا اقبال ہے، اس کو بہت رحم آیا جہانگیر کو، اس نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اس بچے کو۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے۔ اس لیے بے دھیانی والا کھانا جیسے مفید ہے، اس سے پیٹ بھرتا ہے، خون بنتا ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح بے دھیانی کی نماز بھی مفید ہے۔ تو اس نماز کو ہم نہ چھوڑیں۔ نہیں ہے صلح ممکن پیر جی سے، ایک شاعر نے کہا ہے، نہیں ہے صلح ممکن پیر جی سے، دیا جیسا بھی ہو آخر دیا ہے۔ اگر ہمارا چراغ ٹوٹا پھوٹا ہے تو کیا ہم اندھیروں سے دوستی کر لیں؟ ہم کہیں گے بھائی یہ ٹوٹا پھوٹا چراغ ہی صحیح روشنی تو دے رہا ہے کسی نہ کسی طرح، کیسی جیسی تیسی صحیح روشنی تو دے رہا ہے، پورا اندھیرا تو نہیں ہے۔ نماز ہے ٹوٹی پھوٹی صحیح جیسی صحیح نماز تو ہے، کیا ہم بے نمازی پر اختیار کر لیں؟ اگر نماز ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تو کیا ہم بے نمازی بن جائیں؟ اس کا یہ مطلب بھی ہے۔ نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے، تیرگی مانے اندھیرا، ہم اندھیرے سے صلح صفائی نہیں کریں گے، اس سے تو ہماری لڑائی رہے گی۔ نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے، دیا جیسا بھی ہو آخر دیا ہے، نماز جیسی بھی ہو آخر نماز ہے، ذکر جیسا بھی ہو آخر ذکر ہے، تلاوت جیسی بھی ہو آخر تلاوت ہے، تلاوت ہی کہیں گے اس کو۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر ماری جائے گی، جوتے تو نہیں مارے جائیں گے، نماز ہی ماری جائے گی، کتنی پیاری چیز ماری گئی تم۔ تو نماز تو پڑھو، پڑھو تو صحیح، اس کو صحیح درست کرنے کی فکر میں لگے رہو، لیکن پڑھتے بھی رہو، چھوڑو نہیں۔ لہذا نماز میں دل لگاتے رہیے، نہ لگے آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اب میں طریقے بتا دیتا ہوں، آج وقت بھی کم ہے، 7:30 بجے نماز ہے، میری نظر جا رہی ہے بار بار کھڑی کی طرف کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت کم ہو جائے، تفصیل کے بجائے آج اجمال سے کام لوں گا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی نگاہ کی حفاظت ہے، نگاہوں کی حفاظت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اب جہاں غلط نگاہ استعمال کی ہے نماز سے باہر, اس کا دھیان آتا رہتا ہے, لہذا نماز میں دل نہیں لگتا اسی وجہ سے. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, نماز جس میں وسوسے آئیں, اس نماز سے جس میں وسوسے نہ آئے ہوں, اس نماز سے وسوسے والی نماز بہتر ہے. کیونکہ اور اچھا وسوسوں کے آنے کی وجہ سے آدمی اس کی طرف دھیان نہ لگائے اور نماز کی طرف لوٹتا رہے کہ میں نماز میں ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, اس وسوسے میں مجھے دل نہیں لگانا چاہیے, اس سے اس کو ایک قسم کا مجاہدہ ہوگا تو ڈبل ثواب ملے گا. ایسی نماز پر جس میں وسوسے اس کو تنگ کرتے رہے ڈبل ثواب ملے گا, ایک نماز کا اور ایک وسوسوں کے مجاہدے کا. تو ہم کیوں گھبرائیں اس سے, وسوسوں سے ہم کیوں گھبرائیں؟ اور جب تک ہم اس کو برا سمجھتے رہے وسوسوں کے آنے کو, یہ وسوسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, پھر کیا ضرورت ہے مقدر ہونے کی, طبیعت میں تقدر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نمبر ایک تو یہ کہ نظر کی حفاظت, نظر کی ہماری حفاظت, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز کے طریقے ہیں, نماز کے جو طریقے جو مستحبات ہیں, ان کا سنتوں کا اور مستحبات کا اہتمام رکھیں. نیت کیسے باندھنی چاہیے, کہاں تک ہاتھ لے جانے چاہیے, اس طرح ہی نیت سیکھ کے اور ہم باندھیں. پھر اسی طرح ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے, کہاں باندھنے چاہیے, نظر کہاں رکھنی چاہیے, قیام کی حالت میں سجدے کی طرف, رکوع کی حالت میں پیروں کی طرف, سجدے کی حالت میں ناک پر, اور دونوں سجدوں کے درمیان یا تحیات میں بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھوں پر, اور رکوع کے درمیان رکوع کے دوران ہاتھ کھولنے چاہیے, گھٹنوں پر ہاتھ کھول کے باندھنے چاہیے, انگلیوں کو کھولنا چاہیے, اور سجدے کے دوران انگلیوں کو ملانا چاہیے, سب انگلیوں کو ملائیں, اور اتحیات میں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو اپنی حالت پر چھوڑ دیں, نیت باندھ رہے ہوں تو اپنی حالت پر چھوڑ دیں انگلیوں کو, نہ بتکلو ملانے کی کوشش کریں, نہ ہٹانے کی نہ ملانے کی. یہ چیزیں ہیں جو نماز میں خشوع پیدا کرتی ہیں, نماز میں پھر دل لگتا ہے. پھر بھی اگر وسوسے تنگ کر رہے ہو, یہ دو چیزیں ہم نے کر لی, اب اگر وسوسے تنگ کرتے ہیں تو اب اس کا بھی طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو آپ بھی ایک کوئی خیال آئے آپ اپنا خیال لائیے, اس کے مقابلے میں اپنا خیال لے آئیے, اور وہ خیال کیا ہے؟ نمبر ایک یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و یہ سوچیں کہ یہ میری آخری نماز ہے, اس کے بعد مجھے کوئی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوگی, میری زندگی کی آخری نماز ہے. کوئی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو, فرض کریں کیسی نماز پڑھے گا وہ, بس یہ سوچ کے پڑھے ہر نماز کو, اور بھائی ہو اس میں کیا شک ہے, کوئی بھروسہ ہے زندگی کا؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہو, لہٰذا یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے, اس کے بعد مجھے موقع نہ مل سکے گا نماز. لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ دھیان کریں, اب وسوسہ آیا, بس جہاں بھی وسوسہ آئے, میں یہ طریقے بتا رہا ہوں, اب آپ کی طبیعت ہے, جس طریقے کو آپ چاہیں اپنا لیں, سارے طریقے ایک وقت میں نہ اپنائیں, کوئی ایک طریقہ جو آپ کی طبیعت کے موافق آ جائے اس کو اپنا لیں. اب کوئی وسوسہ آیا, دکان کا خیال آیا, یا فلاں جگہ کا خیال آیا, یا کہیں اور نظر پڑ گئی تھی اس کا خیال آیا, بس آپ فوراً یوں کر لیں, بھائی میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. پھر کوئی وسوسہ آ گیا, پھر یہی دھیان لے آئیے, بس ساری نماز میں جہاں وسوسہ آیا بس آپ یہ دھیان رکھیں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. نیت باندھنے سے لے کر سلام تک آپ یہی سوچتے رہیے, یا ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو,
تو یہ سوچتے رہے مسیحی کو
لیجیے یہ کیسا طریقہ ہے, آپ کا دھیان لگا رہے گا نماز میں انشاءاللہ تعالی. دوسرا طریقہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں, میں اللہ تعالی کی زیارت کر رہا ہوں. یہ سوچ لیجیے جہاں کوئی دھیان آ گیا, کوئی برا خیال آ گیا, آپ سوچ لیجیے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس وقت میں اللہ تعالی کا دیدار کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, دیدار کر رہا ہوں. یا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ یوں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, بلکہ یوں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں, انتہائی محبت کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں, سب چیزیں میں نے چھوڑ دی کہ اب نماز کا وقت ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں اس وقت. ہاں جی, یہ دھیان کرتے رہے. انا عند ظن عبدی بھی, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میرے بارے میں بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. اللہ کے بارے میں ہم یہ گمان کریں نماز کے دوران کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں, اللہ واقعی محبت سے دیکھنے لگے. کتنی چیزیں ہوں گی؟ تین. اچھا, نمبر چار, ترجمہ سوچ لیجئے جو ہم پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, ثنا ہے, تعبد ہے, تسمیہ ہے, سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت, اور پھر رکوع میں تسبیحات, سجدے میں تسبیحات, ان کے ترجمہ سوچ کے پڑھیے. ترجمہ یاد کر لیجئے اور سوچ کے پڑھتے رہیے. لیجیے آپ کا نماز میں دھیان لگ گیا, جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں تو دھیان لگا رہے گا, یہ بھی دھیان لگانے کا ایک طریقہ ہے. چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز, پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیجئے, اتنی بلند آواز سے کہ آس پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز میں فرق نہ پڑے, مگر آپ اپنی آواز کو سن لیں, ذرا سی آہستہ سی آواز کہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے, آپ خود سن لیں, تو آپ کا دھیان لگا رہے گا, دھیان لگ جائے گا. اس طرح ایسا کرنے سے آپ کا دھیان نماز میں لگ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تھوڑی سی بلند آواز کر لیں کہ آس پاس نمازی تنگ نہ ہو, یہ یاد یہ خیال رہے, تو ان شاء اللہ یہ اس طرح بھی دھیان لگ جائے گا. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے نماز میں نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک کہ میں بیت اللہ میرے سامنے ہے, کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں, کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیا مزہ آئے گا. کعبۃ اللہ بالکل اس کی دیوار میرے سامنے ہے, میں اس کی دیوار کے سامنے ہوں, بس سایہ پڑ رہا ہے اس کا میرے اوپر, کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ دھیان بس ساری نماز میں جہاں یہ خیال آ جائے, بس نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرتے تک یہی دھیان کرتے رہے کہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. جہاں کہیں دھیان ہٹ جائے پھر یہی دھیان لے آئیے. کتنے ہو گئے طریقے ہیں؟ چھ ہو گئے یا سات ہو گئے؟ سات ہو گئے نا. آٹھواں طریقہ, سورتیں مقرر کر کے نہ پڑھیں. بعض لوگوں نے سورتیں مقرر کی ہیں, پہلی رکعت میں سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر, بس وہ نیت باندھی اور وہ ایک کیسٹ چلتی ہے, کیسٹ گویا لگا دی, اس کیسٹ میں پہلی رکعت میں سورہ انا آتینا ہے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد وہ چل رہی ہے. تو جب آپ نے سورتیں ہی مقرر کر رکھی ہیں ہر نماز میں بس یہی پڑھ رہے ہیں, تو اس طرح نماز میں دل نہیں لگے گا, بس وہ تو ایک کیسٹ چل رہی ہے, آپ کا دھیان کہیں ادھر ادھر جاتا رہے گا. نئی نئی سورتیں یاد کر کے پڑھیں, چاہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت قرآن شریف یاد کرنا پڑے, کہیں اور سے بھی کچھ آیتیں یاد کرنی, کچھ صورتیں یاد کرنی, مگر بدل بدل کے صورتیں پڑھیں, اس سے بھی نماز میں دل لگے. صورتیں مقرر نہ کریں. ہر نماز میں وہی, ہر نماز میں وہی 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 وہی. نہیں بھائی یہ صحیح نہیں بھائی, اور بھی تو قرآن ہے, اور بھی تو ہے, وہاں سے یاد کر لیں, تھوڑی سی آیتیں یاد کر لیں, تین تین آیتیں کہیں سے یاد کر لیں, اس کو نماز میں پڑھ لیں. اس سے بھی انشاءاللہ دھیان لگا رہے. کتنے طریقے ہوئے؟ آج نواں طریقہ یہ ہے کہ آپ جس نماز میں نماز کا جو رکن ہو, نماز کا جو بھی رکن ہو, آپ اس کو سوچتے رہیے کہ میں اس وقت مثلا میں قیام میں ہوں, اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, قیام کی حالت میں ہوں, قیام میں ہے تو اسی کو سوچتے رہے کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں ادب کے ساتھ. اب کتنی ادب کی صورت اختیار کرتا ہے نمازی جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے, کتنی ادب کی صورت اختیار کرتا ہے, نظریں نیچی, ہاتھ بندے ہوئے, ایسا ادب. تو میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا ہوں, بس یہ قیام میں یہ سوچتے رہے. رکوع میں گئے تو پورے رکوع میں یہ سوچئے کہ میں اللہ کے سامنے ادب سے رکوع میں جھکا ہوا ہوں, میں نے سر جھکا دیا اللہ کے آگے, اللہ کے آگے میں نے اس وقت اپنا سر جھکا رکھا ہے, بس یہ سوچتے رہے. رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر یہ سوچے میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوں, پھر سجدے میں جانا ہے, سجدے میں گئے تو یوں سوچیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کے قدموں میں گویا سر رکھ دیا. تو اسی حدیث کا مراقبہ کر لیجیے, سجدے میں پورے سجدے کے دوران یہ سوچتے رہے اس وقت میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے, بس یہ سوچتے رہے سجدے کے دوران. پھر دو سجدوں میں بیٹھے, دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے با ادب ہو کے بیٹھا ہوں. اتحیات میں بیٹھے تو پھر یہی سوچیں کہ اللہ کے سامنے با ادب ہو کے بیٹھا ہوں, بیٹھا ہوں اللہ کے سامنے با ادب ہو. اور آخری طریقہ اور بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یوں دھیان کریں کہ میری روح اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہے, میری روح اللہ تعالیٰ کے آگے قیام میں ہے, اللہ کے سامنے قیام میں ہے, میری روح اللہ کے آگے رکوع میں ہے, میری روح اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے, میری روح اللہ تعالیٰ کے آگے اتحیات میں بیٹھی ہوئی ہے, اس میں ادب کے ساتھ اتحیات میں با ادب ہو کے میری روح بیٹھی ہوئی ہے. اصل تو روح ہی ہے, اگر روح نہ ہو تو جسم کیا رہ جائے, جسم کی کیا حقیقت ہے. تو ہمارے حضرت مولانا مگن صاحب ہیں, سر ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بتائیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر میری روح ابھی نکل جائے, روح اگر نکل جائے تو آپ کہیں گے, کوئی کہے گا مولانا مگن صاحب بیٹھے ہیں, کہیں گے ان کی لاش رکھی ہوئی, مولانا مگن صاحب نہیں ہے, ان کی لاش ہے, لاش مانے لاش ہے, کچھ بھی نہیں. روح نکلنے پر کیا کہا جاتا ہے, یہ وہ نہیں ہے, ان کی لاش ہے, ان کا جسد خاکی ہے, ان کی میت رکھی ہوئی ہے, روح نکلنے پر یہ کہا جاتا ہے. تو ہم سب روح ہیں, اصل میں روح ہے معاملہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہی تو ہے اللہ کا امر, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لہذا یوں سوچیں ساری نماز میں کہ اللہ کو میری روح اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہے, میری رکوع میں جائیں تو یہ سوچیں کہ میری روح اللہ کے آگے رکوع میں ہے, جھکی ہوئی ہے اللہ کے آگے رکوع میں, سجدے میں جائیں تو پھر سوچیں میری روح اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے, بس یہ سوچتے رہے. اتحیات میں بیٹھیں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں کہ میری روح اللہ کے آگے با ادب ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ گویا کتنے طریقے ہو گئے, 10 طریقے, تلک عشرۃ کاملۃ, یہ طریقے. اب آپ کی یہ 10 طریقے میں نے بتائے, اور اس سے پہلے دو طریقے اور بتا دیے, نظر کی حفاظت کا اور یہ ہاتھوں کی انگلیاں اور سنتوں اور مستحبات کا, نظر کے استعمال کیسے کرنا ہے نماز میں, اور ہاتھوں کی انگلیوں کا اور ہاتھوں کا کیسے استعمال کرنا ہے نماز میں, یہ بھی ہم کر لیں گے تو ہماری نماز جاندار ہو جائے گی. بس لیجیے, جو آپ ان طریقوں میں سے جو آپ کو اچھا اور بھلا لگتا ہے, اچھا اور بھاتا ہے, اچھا لگتا ہے, وہ طریقہ آپ اختیار کر لیں گے اور اس ساری نماز میں وہ کو اس پہ مشق کرتے رہیے, بس اسی کی مشق کیجیے, انشاءاللہ نماز جاندار ہو جائے گی, اللہ کے دھیان والی ہو جائے گی. کیوں بھائی, آسان طریقے ہیں یا نہیں؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل, مجھے بھی, میں سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں, اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجیے. بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر کشادہ اور زائد روزگار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو رشتوں کے متلاشی ہیں ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ خصوصی فضل و کرم, اے اللہ خصوصی رحمت اور فضل نازل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. اے اللہ برکت نازل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لیجیے. اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے. اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے ضروری ہے, بغیر مانگے ہم سب کو دے دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا رب. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.